الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. محترم بھائیو اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ اس پروگرام میں ہم عقیدے کے مختلف موضوعات پر بات کریں گے، کیونکہ عقیدہ ایک بہت بڑی اساس اور بنیاد ہے. اور اس کے لیے ایک کتاب کا انتخاب کیا ہے جس کا نام شرح السنہ، جو کہ امام بربہاری رحمہ اللہ کی کتاب ہے. امام بربہاری، جن کی کنیت ابو محمد اور نام حسن بن علی بن خلف البربہاری ہے، اور ان کی عمر کا ایک بڑا حصہ بغداد میں گزرا، بلکہ وہیں پیدا ہوئے اور وہیں شروع کے دن گزارے، اور جو ان کا دور کتابوں سے واضح ہوتا ہے وہ چوتھی صدی ہجری کا دور ہے، کیونکہ امام بربہاری رحمہ اللہ 323 ہجری میں فوت ہوئے. اس طرح تیسری صدی ہجری کا کچھ دور اور چوتھی صدی ہجری کا کچھ دور انہوں نے پایا ہے، اور ان کی کتاب سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ رب العزت نے عقیدے کی بڑی پختگی اور صلابت عطا فرمائی تھی، اور یہی آج مطلوب ہے، کیونکہ آج عقیدے کا اہتمام کم سے کم ہوتا جا رہا ہے، اور ہمیں یہ سمجھنا ہے اور سمجھانا ہے کہ عقیدے کا مسئلہ دین کی اساس ہے، اور اس کا اہتمام سب سے پہلا مطلوب اور مقصد ہے. تو ہم اس کتاب کا متن پڑھتے ہیں مختصر ترجمہ اور شرح کے ساتھ. امام بربہاری مؤلف کتاب فرماتے ہیں: الحمدللہ الذی ہدانا للاسلام ومن علینا به واخرجنا فی خیر امه فنسأله التوفیق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره يسخط فرماتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی اور اسلام کے ذریعے ہم پر احسان فرمایا اور ہمیں ایک ایسی امت میں نکالا اور پیدا فرمایا جو سب سے بہترین امت ہے. چنانچہ ہم اللہ تعالی سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں صرف ان کاموں کی توفیق عطا فرمائے جو کام اللہ کو پسند ہیں اور ہمیں ہر اس کام سے بچا کے رکھے جو اللہ کو ناپسند ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے ہیں. یہ کتاب کا خطبہ ہے. آپ نے سنا کہ انہوں نے اپنی کتاب کا آغاز الحمدللہ سے کیا ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکتوبات کا اور جو بھی چیز تحریر فرماتے اس کا آغاز بسم اللہ اور الحمدللہ سے کیا کرتے تھے. قرآن پاک کا طریقہ بھی یہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوا ہے. ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جو خطبہ پڑھا کرتے تھے جس کو خطبہ مسنونہ کہا جاتا ہے وہ معروف ہے الحمدللہ نحمده ونستغفره الى آخره. یہ خطبہ مسنونہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اسے خطبۃ الحاجہ بھی کہا جاتا ہے. تو مسنون ہونے کا معنی یہ ہے کہ ہمیں اپنی گفتگو کے آغاز میں یہی خطبہ پڑھنا چاہیے. اور خطبۃ الحاجہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس کو پڑھ کر اگر بات شروع کریں گے تو حاجت میں کامیابی ہوگی اور اس حاجت میں تاثیر پیدا ہوگی اور وہ حاجت مؤثر ہوگی اور قابل قبول ہوگی. کیونکہ ایک خطیب کی حرص یہ ہے یا کوئی بھی متکلم ہو وعظ کرنے والا ہو خطبہ دینے والا ہو اس کی حرص یہ ہونی چاہیے کہ وہ سننے والوں خیر خواہ ہو اور اس کی یہ کوشش ہو کہ سننے والوں کو فائدہ ہو اور وہ سمجھیں اور قبول کریں. اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مخلص ہو اور خطبۃ الحاجہ سے اپنی بات شروع کرے. کیونکہ اس خطبہ سے بات شروع کرنے میں جو بھی حاجت اور پروگرام ہے دل میں اسے تقویت ملے گی اور وہ زیادہ مؤثر اور مفید ثابت ہوگا. الحمدللہ یہ پہلا جملہ ہے جس سے کتاب کا آغاز ہوا اور قرآن پاک کا آغاز بھی الحمدللہ رب العالمین سے ہوا. اور یہاں جو اعتقادی مسئلہ پنہاں ہے اسے جاننا ضروری ہے. الحمدللہ کا معنی ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے. الحمد کا جو الف لام ہے استغراقی ہے, جنسی بھی ہو سکتا ہے. استغراقی کا معنی ہے تمام تعریفیں. الحمد تمام تعریفیں, کیونکہ ال بمعنی استغراق ہے. تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. یا پھر جنسی, یعنی جنس حمد اور حقیقت حمد اللہ رب العزت کے لیے ہے, کسی اور کے لیے نہیں. اور یہ ایک بڑا اہم اعتقادی مسئلہ ہے, کیونکہ اللہ رب العزت تعریف کا مستحق ہے ہر قسم کی, اس لیے کہ اس کی ذات بے مثل ہے اور اس لیے کہ اس کی صفات بے مثل ہیں اور اس لیے کہ اس کی افعال بے مثل ہیں. وہ تعریف کا مستحق ہے اپنی ذات کی وجہ سے، اور وہ تعریف کا مستحق ہے اپنی صفات کی وجہ سے، اور وہ تعریف کا مستحق ہے اپنے افعال کی وجہ سے. یہ مکمل تعریف اللہ رب العزت کے لیے تب ہی ثابت ہوگی جب یہی عقیدہ ہو کہ اللہ رب العزت کی ذات بے مثل ہے، اس کی صفات بے مثل اور اس کے افعال بھی بے مثل، یعنی اس ذات جیسی ذات نہیں ہے، اور جو اس کے صفات ہیں وہ اسی کے ساتھ خاص ہیں، اور کسی صفت میں کوئی شریک نہیں ہے، کوئی مخلوق شریک نہیں، اور جو اس کے افعال ہیں وہ اسی کے ساتھ خاص ہیں، اور کسی فعل میں کوئی مخلوق شریک نہیں ہے، تبھی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ثابت ہوں گی. اور اگر اس کے افعال یا صفات میں کسی کو شریک بنا لیں گے تو پھر تمام تعریفیں اللہ کے لیے ثابت نہیں ہوں، بلکہ کچھ تعریفیں اسے بھی دینی پڑیں گی جس کو شریک بنایا گیا ہے. اور یہ عقیدہ باطل ہے، اور اللہ کی حمد یا الحمدللہ کا انکار ہے. الحمدللہ کا معنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ رب العزت تعریف کا مستحق ہے اپنے افعال اور اپنی صفات کی وجہ سے. جیسے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. ایک اور مقام پر الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ آسمانوں اور زمینوں کا خالق، اور اس نے روشنی بنائی اندھیرے بنائے، اس لیے وہ تعریفوں کا مستحق ہے. اگر اللہ رب العزت کے افعال کہ اس کی صفات میں سے کوئی فعل یا صفت ہم کسی مخلوق کو دیں گے تو الحمدللہ کا جو عموم اور استغراق ہے، یعنی تمام تعریفوں کا اللہ کا مستحق ہونا، یہ اس کا انکار لازم آئے گا. جیسے اگر یوں کہا جائے کہ اللہ رب العزت رزاق ہے، روزی دیتا ہے، اور فلاں پیر یا ولی بھی روزی دیتا ہے، تو یہ اللہ رب العزت کے فعل میں اور اس کی صفت میں اس کو شریک کرنے کے متراجت، پھر وہ بھی کسی حد تک تعریف کے لائق ہوگا. اس سے بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ انبیاء غیب جانتے ہیں، عالم الغیب ہیں، اور یہ اولیاء یا پیر یہ غیب جانتے ہیں، حالانکہ عالم الغیب اللہ ہے، اور یہ اللہ کی صفت ہے عالم الغیب ہونا. تو اگر کسی اور کو عالم الغیب بنایا جائے گا، قرار دیا جائے گا، تو اس حد تک وہ بھی اس تعریف میں شامل ہوگا. پھر تمام تعریفیں اللہ کی نہ رہیں، کچھ تعریفیں غیر اللہ کی بھی ہو گئیں. حالانکہ عقیدہ یہ ہے کہ جو حقیقت حمد ہے وہ ساری کے ساری اللہ کے لیے، مطلق حمد جو ہے، مطلق حمد اللہ کے لیے، ہر قسم کی تعریف کا مطلق اللہ مستحق ہے. اگر کسی غیر کی کوئی تعریف کرنی پڑے گی بھی تو وہ مطلق نہیں ہوگی، مقید ہوگی. کسی نے کوئی احسان کیا، اس احسان پر، صرف اس احسان پر اس کی تعریف کی جا سکتی ہے، یہ مقید صفت ہے. لیکن مطلق جو تعریف ہے یہ اللہ رب العزت کے لیے ہے، اور اللہ رب العزت ہی ہر قسم کی ثنا اور حمد کا مستحق ہے اپنے افعال اور اپنی صفات کی وجہ سے. اور یہ عقیدہ تبھی ثابت ہوگا جب اللہ رب العزت کو اس کے تمام افعال میں اور تمام صفات میں اکیلا اور یکتا مانا جائے. اگر شراکت بنا لی جائے گی تو اس شراکت کے بقدر وہ غیر بھی اس حمد میں شامل ہو جائے گا، جو کہ اللہ رب العزت کی توحید کی منافی ہے. تو قرآن پاک نے الحمدللہ سے آغاز کیا، اس کا معنی یہ کہ اس عقیدے کا فہم ابتداءً ضروری ہے. دو کلمات ایسے ہیں جو اللہ رب العزت کی ذات اور اس کی صفات اور اس کے افعال کا پورا تعارف ہے، ایک سبحان اللہ، دوسرا الحمدللہ. سبحان اللہ اللہ رب العزت سے تمام نقائص اور تمام عیوب کی نفی کرتے کہ اللہ پاک ہے، ہر نقص سے، شریک ہونا ایک نقص، اور اللہ اس سے پاک، اس کا کوئی شریک نہیں. شریک ہونے کا معنی کمزوری ہے. شراکت یا پارٹنرشپ انسان تبھی کرتا جب وہ کمزور ہو, پیسہ نہ ہو یا افرادی قوت نہ ہو. تو کسی اور کی شراکت قبول کرتا ہے مگر خالق کائنات ہر نقص سے پاک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. سبحان اللہ, یہ اس کا مظہر ہے کہ جتنی بھی نقص اور عیب کی صفات ہو سکتی ہیں اللہ ان سے پاک ہے. تو یہ جو صفات سلبیہ ہیں ان کا مظہر یہ کلمہ سبحان اللہ ہے کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے, مثلا شریک سے پاک ہے, ظلم سے پاک ہے, اس کو نیند نہیں آتی, اس کو اونگ نہیں آتی, اس کو موت نہیں آئے گی. یہ سب صفات نقص اور صفات سلبیہ جن سے اللہ پاک ہے. اور لفظ سبحان اللہ یہ جملہ ان تمام صفات سلبیہ کا اظہار ہے کہ اللہ ان سب سے پاک. الحمدللہ کا معنی یہ کہ اللہ رب العزت تمام صفات کمال کا مستحق ہے, اس کی تمام صفات صفات کمال ہیں اور وہ اللہ کے لیے لائق اور ثابت ہے. جو بھی صفت کمال کی ہو سکتی ہے اللہ اس سے متصف ہے اور اللہ کی صفت ہے. اور کلمہ الحمدللہ اسی چیز کا اظہار کرتا ہے کہ وہ اللہ مطلق ہر قسم کی تعریف کے لائق ہے, کیونکہ اس کی تمام صفات بے مثل ہیں اور کوئی ان میں شریک نہیں ہے, اور تمام افعال بھی بے مثل ہیں اور کسی فعل میں کوئی شریک نہیں ہے. اور اگر ایک شخص سبحان اللہ اور الحمدللہ ان دونوں جملوں کو سمجھ لے اور سمجھ کر ان کو اپنا لے اور جو عقیدہ یہاں کار فرما ہے اس عقیدے سے متصف ہو جائے اور پوری طرح اس پر قائم ہو جائے, اسی کا پوری زندگی پرچار کرے اور یہ کلمات بار بار دہراتا رہے سبحان اللہ والحمدللہ, تو اللہ کے ہاں بڑے درجات کا مستحق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, افضل الکلام اربع, سب سے بہترین کلام چار چیزیں ہیں, سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ چار کلمات غراس الجنہ ہیں, جنت کے پودے. فرمایا کہ جنت ایک چٹیل میدان کی طرح ہے, مٹی بہت اچھی ہے اور پانی بہت میٹھا ہے, اور اس کے پودے ہمیں لگانے ہیں. اور وہ کیسے لگیں گے؟ وہ ان کلمات کے ذریعے. سبحان اللہ کہیں گے تو ایک پودا لگ جائے گا, الحمدللہ کہیں گے دوسرا پودا لگ جائے گا, لا الہ الا اللہ کہیں گے تیسرا پودا لگ جائے گا, اللہ اکبر کہیں گے چوتھا پودا لگ جائے گا. تو یہ سب جنت کی غراس ہیں جن میں سبحان اللہ اور الحمدللہ سر فہرست. تو ایک انسان اگر اس ان کلمات کو سمجھ لے اور جو عقیدہ یہاں پیش کیا گیا ہے ان کو صحیح معنی میں اپنا لے اور پوری زندگی اعتقاداً و عملاً اس پر قائم ہو جائے, اسی کی دعوت کو عام کرے, یقیناً وہ بندہ بڑا عظیم و شان اور بڑے اجر و ثواب کا مستحق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, سبحان اللہ نصف المیزان والحمدللہ تملأه, کہ سبحان اللہ کہنے سے آدھا میزان بھر جائے گا قیامت کے دن اور الحمدللہ کہنے سے پورا میزان بھر جائے گا. میزان آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ یہ اللہ کا ترازو جو قیامت کے دن قائم ہوگا اور بندوں کے اعمال تولے گا. اس ترازو کے دو پلڑے ہیں اور ہر پلڑا اتنا وسیع ہے کہ ایک پلڑے میں ساتوں آسمان ساتوں زمینیں سما سکتی, اتنا وسیع پلڑا ہے. اور فرمایا کہ نیکیوں کے پلڑے کو سبحان اللہ آدھا بھر دے گا اور الحمدللہ پورا بھر دے گا. یہ ان کلمات کی عظمت ہے, لیکن یہ ایک بار کہنے سے نہیں بلکہ ایک بندہ پوری زندگی اس منہج پر قائم ہو جائے اور سبحان اللہ میں جو عقیدہ کار فرما اور پنہا ہے کہ اللہ ہر نقص سے پاک ہے, ہر عیب سے پاک ہے, اور الحمدللہ اللہ ہر صفت کمال کا مستحق ہے اور ہر فعل کمال کا مستحق ہے, اور جو اس کی صفات اور افعال ہیں اسی کے ساتھ خاص ہیں اور وہ کمال کی ہیں, لہذا وہ ہر قسم کی تعریف کا مستحق ہے, اور اس کی صفات میں سے کوئی صفت کسی مخلوق کے لیے ثابت نہیں اور نہ ہی کوئی فعل کسی مخلوق کی طرف منسوب ہو سکتا ہے, ورنہ الحمد جو ہے وہ تقسیم ہو سکتی ہے اور کچھ حصہ مخلوق کو دینا پڑے گا. تو الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اس عقیدے کو سمجھنا اور پوری زندگی اس پر قائم رہنا اعتقاداً و عملاً اور اسی کتابت کو عام کرنا یہ ضروری ہے. اسی لیے الحمدللہ سے کلام کا آغاز ہوتا ہے, اور سلف صالحین اپنی کتابوں کا خطبات کا آغاز کیا کرتے تھے, اور پیغمبر علیہ السلام کی سنت بھی ہے, تاکہ ابتداء لوگ اس عقیدے کو سمجھ لیں کہ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے, لہذا اللہ تعالیٰ ہی مطلقاً تمام تعریفوں کا مستحق ہے, مطلقاً ساری صفات کمال اور سارے افعال کمال اللہ کے لیے خاص ہیں, اور کسی صفت اور کسی فعل میں کوئی غیر اللہ شریک نہیں ہو سکتا. یہاں صاحب کتاب نے امام بربہاری نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی ہے ایک نعمت, اور وہ کیا ہے, الذی ھدانا للاسلام, کہ اللہ تعالیٰ اس لیے بھی مستحق حمد ہے ہر قسم کی حمد کا کہ وہ ہدایت دینے والا ہے اسلام کی, اس کے سوا کوئی نہیں دے سکتا. ہدایت کے دو معنی ہیں, ایک معنی راستہ دکھانا, دوسرا معنی ہدایت کو دل میں داخل کرنا. راستہ دکھانا یہ فعل اور یہ اختیار اللہ نے بندوں کو دیا ہے کہ بندے وعظ کریں, تبلیغ کریں, لوگوں کو راستہ دکھائیں کہ یہ حق ہے, یہ دین اسلام ہے. لیکن ہدایت کو دل میں داخل کرنا یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. اللہ اپنے پیارے پیغمبر سے فرماتا ہے کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء, کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جس کو چاہیں, جس سے آپ کو محبت ہو اور آپ چاہیں کہ ہدایت پر آ جائے, اسے بھی آپ ہدایت نہیں دے سکتے, چاہے جائے کہ دوسرے لوگ جن کو آپ جان دے سکتے تو ان کو ہدایت دینا تو دور کی بات ہے. جن کو آپ چاہتے ہیں, جن سے آپ کو محبت ہے, آپ کا سگا چچا ہو, تو اسے بھی آپ ہدایت نہیں دے سکتے. یہ تو اللہ رب العزت ہی کے اختیار میں ہے, اور وہی حدی برحق ہے جو ہدایت کو دل میں داخل کرتا ہے اور توفیق دیتا ہے, اس کے سوا کوئی توفیق نہیں دے سکتا. پھر آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا ایک بڑا حصہ صرف کیا اپنے چچا ابو طالب کے لیے, وہ ہدایت پر آ جائے, لیکن اسے ہدایت نصیب نہ ہوئی اور وہ ہدایت میں داخل نہ ہو سکا اور قبول نہ کر سکا, اور پوری زندگی شرک اور کفر پر قائم رہا. اس سے ثابت ہوا کہ ہدایت کو دل میں داخل کرنا یہ اللہ کا کام ہے, انسان کا کام نہیں ہے. بلکہ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے کتاب الفوائد میں ایک بڑی مؤثر بات یہاں کی ہے کہ جن دنوں پیغمبر ابو طالب پر محنت کر رہے تھے کہ ہدایت پر آ جائیں, اسلام قبول کر لے, اور اللہ فرما رہا تھا کہ ہمارا مطلوب ابو طالب ہے ہی نہیں, اسے ہم نے توفیق دی ہی نہیں, ہمارا مطلوب اس وقت ایک اور ہے جو آپ کے سامنے نہیں, آپ سے بہت دور ہے, اور دھتکارا ہوا لوگوں کا, فہم حق کے لیے پریشان, اپنے باپ کے دین کے بارے میں وہ سمجھ چکا ہے کہ یہ دین باطل ہے. اس کا باپ آتش پرست تھا, آگ کی پوجا کرتا تھا, اور آگ جلاتے رہنا یہ ان کی ڈیوٹی میں شامل تھا, آگ کو بجھنے نہیں دینا. وہ سمجھ گئے کہ جو آگ جلنے کے لیے ہماری محتاج ہے وہ معبود کیسے ہو سکتی, اور یہیں سے اس کے دل میں اللہ نے آتش پرستی کی بغاوت داخل کر دی, اور وہ شخص اپنے باپ کو چھوڑ کر فارس سے نکلا جس کا نام سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ہے. اور پھر کہاں کہاں گیا, کس کس نے خریدا, کہاں کہاں بکا, کتنا وہ مارا مارا پھرا, اور کہاں کہاں سے اس نے پیسے جمع کر کے اپنے آپ کو آزاد کرایا, اور اس کی ایک ہی منزل تھی کہ میں دین حق کو پالوں. ایک راہب سے مل چکا تھا, اور وہ راہب نبی پر حق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتیں اسے بتا چکا تھا, اب وہ علامتیں تلاش کرنے میں سرگرداں ہے, کبھی کہیں اور کبھی کہیں, اور بالآخر وہ اپنی منزل تک پہنچ گیا اور اللہ کے پیارے پیغمبر کو پا لیا, علامتیں دیکھ لی اور اسلام قبول کر لیا. تو دیکھیں ہدایت دینے والا کون ہے, جس پر آپ محنت کر رہے ہیں اسے ہدایت نصیب نہ ہوئی, اور جو آپ سے ہزاروں میل کے فاصلے پر تھا اور آپ اس کو جانتے بھی نہیں تھے, وہ اللہ کا مطلوب تھا اور اللہ نے اس کو ہدایت دے دی. تو یہ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے, کسی اور کا کام نہیں. اللہ پاک کا فرمان ہے, افمن یہدی الحق حق یتبع امن لا یہدی الا یہدا, کہ بتاؤ کہ جو ہدایت دیتا ہے وہ اتباع کے لائق ہے, یا وہ جو اپنی ہدایت کے لیے بھی دوسروں کا محتاج ہے, اللہ کا محتاج ہے, وہ ہدایت اتباع کے لائق. تم اتباع کرتے ہو اپنے جیسے لوگوں کی، اپنے جیسے انسانوں کی، وہ تو خود محتاج ہے ہدایت کی، تو جو خود محتاج ہو ہدایت کو حاصل کرنے کی، وہ دوسروں کو ہدایت کیسے دے سکتے، جو اپنے نفس کو ہدایت نہیں دے سکتے وہ دوسروں کو کیسے دے سکتے ہیں؟ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو ہدایت دینے والا ہے وہی لائق اتباع ہے، اسی کی پیروی کی جائے گی اور وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو مولف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس لیے ہماری حمد اور ثناء کا مستحق ہے اور ثناء کے لائق ہے، اور اس ثناء اس کے لیے ثابت ہے کہ اس نے ہمیں ہدایت دی۔ ہدایت بھی کس کی دی؟ اسلام، اور اسلام سب سے بڑی نعمت، اس سے بڑی نعمت کائنات میں کوئی نہیں، اس سے بڑی نعمت کائنات میں کوئی نہیں، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ پاک کا فرمان ہے، امام بخاری نے اس کو، یعنی اس ہدایت کی نعمت کو ذکر کیا اس لیے کہ نعمت سب سے بڑی اور سر فہرست۔ اللہ پاک کا فرمان ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یعنی اسلام کے سب سے بڑی حقیقت تین دلائل، ایک یہ کہ اللہ نے اس کو پورا کر دیا، نعمت اسلام کو اللہ نے پورا کیا، الیوم اکملت لکم دینکم کہ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اور تکمیل دین اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ سب سے برگزیدہ اور عظیم الشان نعمت، تبھی تو اللہ پاک نے اس کو پورا کیا، اور جو محمد رسول اللہ کا مشن تھا اس نے پورا کر دیا۔ اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ نعمت سب سے عظیم نعمت ہے۔ چنانچہ اسلام سے وحی اتری، قرآن آسمان سے وحی اتری قرآن حدیث کی شکل میں، اور مسلسل 23 سال تک اترتی رہی۔ وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اللہ پاک نے آپ پر قرآن و حدیث نازل فرمایا، اور بالآخر ایک وقت آیا کہ اللہ کی وحی پوری ہو گئی قرآن و حدیث کی صورت میں، اور یوں نعمت اسلام مکمل ہو گئی۔ تو اللہ تعالی نے اس کو پورا کیا، اور اس کی تکمیل اس کے شرف اور اس کی عظمت کی علامت ہے۔ دوسری بات پر رضیت لکم الاسلام دینا، اللہ فرماتا ہے کہ واتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمت کو تم پر پورا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو اپنی نعمت قرار دیا ہے اور اس کے اتمام کا ذکر کیا ہے، میں نے اس کو پورا کر دیا۔ یہاں دو چیزیں اور سمجھنا ضروری ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بتایا کہ ہم نے اپنی نعمت کو پورا کر دی، یعنی دین اسلام نعمت ہے اور یہ پوری ہو چکی۔ جب پوری ہو چکی تو اس میں اب کسی اضافے کی گنجائش نہیں، جو چیز مکمل ہو جائے وہ کسی اضافے کی متحمل نہیں ہوتی، اس میں آپ کوئی چیز نہیں ڈالیں گے، اضافہ کریں گے، یا اللہ کو چیلنج کرنا ہوگا، یا اللہ جس کو تو نے پورا کہا وہ پوری کہاں ہے، اس میں تو فلاں کمی رہ گئی تھی جو ہم نے اس میں اضافہ کر دیا، اس میں ہم نے ڈال دیا۔ اس لیے بدعتی انسان، محدث انسان سب سے بڑا مجرم اور باغی، کہ اللہ آپ جس چیز کو مکمل فرما رہے وہ زبان حال سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ مکمل نہیں ہے، اس میں فلاں ضرورت تھی، فلاں اضافے کی ضرورت تھی، تو اللہ تعالیٰ کے دعوے کو چیلنج کر رہے ہیں، اور یہ بڑا مجرم انسان ہے، باغی ہے دین کا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے نعمت کو پورا کر دیا، اس کا معنی یہ کہ دین جو نعمت ہے وہ تو مکمل ہو چکا، جب نعمت کی تکمیل ہو چکی ہے تو پھر کوئی نئی چیز نعمت نہیں بن سکتی، وہ زحمت ہوگی، لعنت ہوگی، اور وہ شریعت پر زیادتی ہوگی جو اس انسان کے مردود اور وال اور مزل ہونے کی علامت ہوگی، کیونکہ ہر نئی چیز بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا انجام جہنم کی آگ ہے۔ یہاں بڑے محکم اشارے موجود ہیں کہ ایک انسان اتباع کے لیے صرف اللہ کی وحی متعین کر لے، اور ہر نئی چیز اور کمی بیشی یہ انتہائی خطرناک اقدام ہے۔ من عمل عملا ليس علی امرنا فهو رد، جو شخص کو ایسا عمل کرے جس پہ ہمارا امر نہ ہو تو وہ مردود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو سب سے بڑی نعمت کہا، اس کی پہلی دلیل کیا ہے کہ اللہ نے دین کو مکمل کیا، دوسری دلیل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی نعمت کو پورا کر دیا، یہ نعمت ہے، دین پوری نعمت ہے، اول سے آخر تک نعمت ہے، اس کو اپنانا نعمت ہے، عمل کرنا نعمت ہے، بیان کرنا نعمت ہے، اس کے دلائل بہت سے موجود ہیں۔ اور تیسری بات آخر میں فرمائی، ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے ہم کو بطور دین
پسند کر لیا تمہارے لیے. بتائیے جو چیز اللہ کی پسندیدہ ہو وہ کتنی عظیم اور کتنی مبارک ہوگی. امام بڑا بھاری فرما رہے ہیں کہ ہم اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی. حالانکہ اس کی نعمتیں بے شمار ہیں, دنیا بھی نعمتیں ہیں, پیسہ ہے, کوٹھیاں ہیں, بنگلے ہیں, کاروبار ہیں, عالیشان گاڑیاں ہیں, لیکن ہمیں کسی کوئی ان میں سے چیز مطلوب نہیں. ہم تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں ہدایت اسلام پر, اس نے ہمیں اسلام کی ہدایت ادا فرما دی. اور آگے فرمایا کہ بمنا علینا بھی, اور اللہ نے ہم پر نعمت اسلام کے ذریعے احسان کر دی, اس کا احسان. ورنہ اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا اور نہ ہی اللہ پر کوئی چیز واجب کر سکتا ہے. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ہدایت دی اور اس قابل سمجھا. اور یقیناً جب اس نے ہدایت دی, ہدایت کے قابل سمجھا, تو یہ اللہ رب العزت کی محبت اور اس کے پیار کی علامت ہے. شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب, اس میں ایک حدیث عبداللہ بن عباس کی روایت رضی اللہ عنہما کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یعطی الدنیا لمن یحب ومن لا یحب ولا یعطی الدین الا من یحب, کہ اللہ رب العزت دنیا سب کو دیتا ہے, جس سے محبت ہو اسے بھی دیتا ہے, جس سے محبت نہ ہو اسے بھی دیتا ہے, لیکن ولا یعطی الدین الا من یحب, دین صرف اسے دیتے جس سے اللہ کو محبت ہوتی. یقیناً یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہدایت اسلام کی نعمت سے سرفراز فرمایا. نبی علیہ السلام کی حدیث من یرید اللہ بہ خیر یفقہ فی الدین, اللہ تعالی جس شخص کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ فرماتا ہے اسے اللہ رب العزت دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. غور کیجئے, اللہ تعالی جس شخص کے ساتھ بھلائی کا, بہتری کا اور خیر کا ارادہ فرماتا ہے اسے اللہ تعالی دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. تو یہاں جو چیز اہم بیان ہو رہی وہ یہ ہے, یہ تو اللہ رب العزت کا ارادہ ہے خیر, ارادہ اس کی صفت ہے اور وہ خیر کا ارادہ فرماتا ہے بعض بندوں کے لیے. اس سے ثابت ہوا کہ بعض بندوں کے لیے اس کا ارادہ شر بھی ہے اور ارادہ خیر بھی ہے, لیکن جو شر ہے کسی بندے کے لیے جو اللہ کے حکم سے پہنچتا ہے, یہ اللہ کی طرف سے ظلم نہیں ہے, بلکہ بندہ اپنی حرکات کی وجہ سے اس شر کا مستحق ہوتا ہے. اور جو خیر ہے وہ اللہ کا احسان ہے جو بندے کو حاصل ہوتا ہے, حاصل ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت جس شخص کے ساتھ ارادہ خیر فرما لے اسے اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ دیتا ہے. یہاں سمجھ پر زیادہ زور ہے, دین پر نہیں, کیونکہ دین بطور نام کے بہت سے لوگوں کو حاصل ہے, دین کے دعوے دار بہت ہیں اور دین کے نام لیوا بہت ہیں, لیکن صحیح دین کا فہم بہت کم لوگوں کو حاصل. تعریف یہ نہیں ہے کہ صرف دین مل جائے اور اس سے جذباتی لگاؤ ہو, اپنی پسند اور ناپسند کا لگاؤ ہو. تعریف یہ ہے کہ دین ملے اور ساتھ ساتھ دین کا فہم مل جائے اور اس کی صحیح سمجھ مل جائے, جو بہت کم لوگوں کو حاصل. دین کے نام لیوا بہت ہے, وما یؤمن اکثرهم باللہ الا هم مشرکون, بہت سے لوگ ایمان کے دعوے دار ہیں, کلمہ گو ہیں, لیکن اگر آپ ان کو ٹٹولیں گے, ان کے منہج کو دیکھیں گے, عمل کو دیکھیں گے, تو ان میں بہت سے شرک موجود ہوں گے. تو دین بطور نام کے بہت سو کو حاصل ہے, لیکن اس کا فہم بہت کم لوگوں کو حاصل. اور اللہ رب العزت کے ارادہ خیر کا کیا علامت اور کیا پہچان ہے کہ اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرمائے گا. تو بمن علینا بھی, اللہ تعالی نے ہمیں دین دیا اور دین دے کر ان پر احسان کیا ہے, کہ اس کا احسان عظیم ہے. حالانکہ اللہ پر کوئی ہم چیز واجب نہیں کر سکتے, کوئی بھی چیز اللہ رب العزت پر فرض نہیں کر سکتے, اور نہ اللہ تعالیٰ کسی کا مجبور ہے. ہاں اللہ رب العزت اپنی مرضی سے خود اپنے اوپر کوئی چیز واجب کر لے, یہ اس کا اختیار ہے, یہ اس کے افعال میں سے, اور اللہ نے ایسا کیا ہے. اور جہاں اللہ نے ایسا کیا ہے وہاں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ جس فعل پر اللہ نے ایسا کیا ہے وہ فعل انتہائی عظیم الشان, انتہائی برگزیدہ ہے. جیسے حدیث معاذ بن جبر رضی اللہ عنہ جو نبی علیہ السلام پر سواری کے پیچھے سوار تھے, اور آپ نے پوچھا یا معاذ اتدری ما حق العباد ما حق العباد علی اللہ, اے معاذ کیا تم یہ جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ اب اللہ کا بندوں پر حق, یہ بات سمجھ میں آتی ہے. اللہ تعالیٰ بندوں پر فرض کر سکتا ہے, عائد کر سکتا ہے, اس نے کیا ہے, لیکن بندوں کا اللہ پر حق, یہ بات کیسی؟ بندے اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں کر سکتے, اور نہ بندے یہ کہہ سکتے یا اللہ تجھ پر میرا یہ حق ہے. اللہ تعالیٰ کسی مسئلے کی عظمت کی بنا پر, کسی مسئلے کی عظمت کو ثابت کرنے کے لیے بندوں کا کوئی حق واجب کر سکتا ہے. اللہ اگر چاہے تو جہاں اللہ واجب کرے گا وہاں یہ بات واضح ہوگی, مدرسے ہوگی کہ وہ مسئلہ انتہائی عظمت اور حیبت کے لائق اور مستحق ہے. اب بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے اور اللہ کے بندوں پر کیا حق ہے؟ اللہ کے بندوں پر حق یہ ہے کہ حق اللہ علی العباد ان یعبدوا, کہ بندے اللہ کی عبادت کریں, ولا یشرکوا بہ شیئا, اور اس عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. یہ اللہ کا بندوں پر حق ہے. اب بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا, کہ جو بندے پوری زندگی اللہ کی عبادت کرتے رہے اور کبھی شرک نہ کریں, تو ان بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے کہ اللہ ان بندوں کو کبھی عذاب نہ دے. اب بندے اللہ پر کوئی حق عائد نہیں کر سکتے, مگر توحید کو اختیار کرنا اور شرک سے بچنا کتنا عظیم و شان مسئلہ ہے. دین کی بنیاد کہ اللہ تعالیٰ ان بندوں کی محبت کی بنا پر ان کا ایک حق اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے اور طے کر لیتا ہے کہ ایسے بندوں کا مجھ پر یہ حق ہے اور یہ حق میری مرضی سے ہے کہ میں ایسے بندوں کو عذاب نہ دوں. تو اس سے یہ ثابت ہوا مسئلہ توحید, توحید پر قائم رہنا اور شرک نہ کرنا اتنا عظیم و شان مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مسئلے کی بنا پر بندے سے اتنی محبت کرتا ہے, اس بندے کا اپنا حق اپنی مرضی سے اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے کہ میں ایسے بندوں کو عذاب نہیں دوں گا. لہذا اللہ کی توحید اور شرک نہ کرنا یہ ایک عظیم و شان مسئلہ ہے, اس کو سمجھنا ضروری ہے, جبکہ زمانے کی اکثریت اس کے فہم سے قاصر ہے. لیکن جو لوگ اس نقطے کو پالیں وہ عظیم و شان ہے, اللہ ان کی توحید کی برکت سے انہیں گناہوں سے پاک صاف کر دے گا. ہاں, اور بغیر توبہ کے اللہ چاہے تو پاک صاف کر سکتا ہے, یہ عظیم و شان مسئلہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی, من علینا بھی, اور اسلام کے ذریعے ہم پر احسان کیا, واخرجنا فی خیر امت, اور اللہ رب العزت نے ہمیں بہترین امت میں پیدا کیا. یہ بہترین امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے جو کہ آخری امت ہے, اور اس کے بہترین ہونے کے بہت سے دلائل ہیں, یہ اس تفصیل کا محل نہیں ہے, لیکن سب سے بڑی دلیل یہ ہے اس امت کے جو نبی ہیں, رسول ہیں اور قائد ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, جو اکرم الخلائق ہیں اور سید ولد آدم ہیں, پوری مخلوقات میں سب سے افضل, اور پوری اولاد آدم کے سردار, سارے انبیاء میں سب سے افضل, امام الانبیاء, قائد الانبیاء, اور قیامت کے اللہ کے سب سے قریب, جنت کی چابی آپ کے ہاتھ میں, صاحب حوض کوثر, صاحب مقام محمود, اور صاحب شفاعت, یہ ساری آپ کی صفات اور آپ کی خوبیاں جن کا استقصاء ممکن نہیں ہے, چونکہ یہ امت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, لہٰذا یہ سب سے بہترین امت. دوسری بات یہ بھی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کی شان بیان کی, ان کا مقام بیان کیا کہ نحن الآخرون السابقون, ہم وہ لوگ ہیں, وہ امت ہیں جن کا زمانہ سب سے آخری, سب سے آخر میں امت محمدیہ آئی, لیکن السابقون یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جنت میں سب سے پہلے داخل ہوئی. تو ہم آخرون اور سابقون, آخرون اس لحاظ سے کہ ہمارا زمانہ سب سے آخری, اور سابقون اس لحاظ سے یہ سارے انبیاء داخل ہو جائیں گے جنت میں, امتوں کے داخلے کی باری رہے گی, سب سے پہلے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوگی. اور اس کے یعنی بہتر ہونے کے اور بہت سی بنیادیں ہیں, لیکن یہاں ایک بنیاد کا ذکر ہے, اور وہ یہ کہ اخریت للناس, کہ تم کو لوگوں کے لیے نکالا گیا, تو بہترین امت ہو, اور بہترین امت کی اساس یہ ہے کہ تم کو لوگوں کے لیے نکالا گیا, یعنی تم ایسی امت نہیں ہو کہ تمہارے عمل تمہاری ذات کے لیے ہو بس, کہ ذاتی عبادات ہوں, محنتیں ہوں, ریاستیں ہوں, نمازیں ہوں, روزے ہوں, نہیں, یہ سب کچھ ہو, لیکن تمہارا عمل متعدی ہونا چاہیے, تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے, ان کی اصلاح کا کام کرنا, امر بالمعروف کا کام کرنا, نہی عن المنکر کا کام کرنا, اور ان کو حق کا راستہ بتانا اور دکھانا, توحید کا درس دینا, اتباع سنت کا درس دینا, یہ تمہارا منصب ہے, اس منصب کی بنا پر تمہیں سب سے بہترین امت قرار دیا گیا ہے. آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ امت محمدیہ سے قبل یہ شرف بنی اسرائیل کو دیا گیا تھا. وَإِنِّي فَضَّلْتُمُ الْعَالَمِينَ، اے بنی اسرائیل میں تمہیں تمام جہانوں پر فقیت دیتا ہوں. بنی اسرائیل اپنے اس اعزاز کا تحفظ کی حفاظت نہ کر سکے اور اپنے اس اعزاز کو ضائع کر دیا. ضائع اسی نے کیا کہ انہوں نے نیکی کا حکم نہ دیا، برائی سے نہ روکا اور دعوت تبلیغ کا کام نہ کیا. اللہ نے ان سے اس اعزاز کو چھین لیا. اب یہ امت محمدیہ کو ملا ہے اور تمہاری خوبی یہ کہ تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، لہٰذا اس منصب کو پہچان لو، اپنا عمل بھی کرو، اپنی اصلاح بھی کرو، اور اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ لوگوں کی اصلاح کرو، ان تک دین پہنچاؤ. اور یہ ایک وہ منہج ہے جو صرف صالحین سے بھی منقول ہے. اور پیارے پیغمبر کی دعا، نبر اللہ من سمع منت حدیثا فحفظها وبعاها ثم اداها كما سمعها، اے اللہ اس شخص کے چہرے کو تر تازہ کر دینا جو ہماری کسی ایک حدیث کو سنے، اس کو یاد کر لے، عمل کر لے، اور پھر پوری امانت داری کے ساتھ اس کو آئے. یہ امت محمدیہ کا شرف ہے. امام بخاری نے اس جملے کے ذریعے ہماری اس تمام ذمہ داری سے ہم کو آگاہ کر دیا کہ اللہ پاک کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی، ہم پر احسان کیا اس ہدایت کے ذریعے. واخرجنا فی خیر امت، اللہ پاک نے ہمیں سب سے بہترین امت میں پیدا کیا. اور سب سے بہترین امت میں پیدا کرنے کا معنی یہ ہے، اس میں حکمت اور مقصد یہ ہے کہ ہم پہچانے کہ ہم سب سے بہترین کیوں قرار دیے گئے ہیں. اس لیے کہ ہم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہیں، ان کی ہدایت کا اصلاح کا کام کرتے رہے. جو بھی وسائل ہیں، مشروع وسائل، انہیں روئے کار لاتے ہوئے لوگوں کی اصلاح کا کام کرتے رہے تحریراً و تقریراً اور مباح وسائل کے ساتھ لوگوں کی ہدایت کا کام کرتے رہے. فنسأله التوفیق لما يحب ويرضى، اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں توفیق دے صرف ان چیزوں کی، ان کاموں کی جن میں تیری رضا ہے، ہم صرف وہ کام کرتے رہیں جن سے تو راضی ہو. یہاں ایک دو باتیں سمجھنا بہت ضروری ہیں، بڑی جامع عبارتیں ہیں یہ اور بڑے ان میں نکات جو ہیں وہ موجود. اور سلف صالحین کے کلام میں بڑی برکت، کلام ان کا مختصر ہوتا تھا لیکن کلام میں معنی بہت ہوتے تھے، جملے بہت ہوتے تھے. آج کلام بڑا وسیع ہے اور لمبی لمبی بحثیں، لمبے لمبے تکرار، لیکن علم بہت کم ہوتا ہے. سلف صالحین کا کلام مختصر ہوتا تھا لیکن علم سے بھر ہوا، ایک ایک لفظ میں علم ہوتا تھا. امام بخاری فرما رہے ہیں فنسأله التوفیق لما يحب ويرضى، ہم اللہ سے استدعا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ ہم کو توفیق عطا فرما ان چیزوں کی جن میں تیری محبت اور رضا ہے. اب یہ توفیق کا سوال کیا ہے؟ اس سے پہلے ہدایت کا ذکر تو ہو چکا کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی ہدایت دے دی. ہدایت دین کے بعد توفیق کی دعا، اس کا کیا معنی؟ اس کا معنی یا اللہ ہمیں تو نے ہدایت تو دے دی، راستہ دکھا دیا اپنی وحی کا، کتاب و سنت کا، توحید کا. اب توفیق کا سوال، اس کا معنی یہ کہ ہمیں اس پر قائم رکھنا، ہمیں اس پر قائم رکھنا. یہ دو بڑی عظیم شان نعمتیں ہیں، ایک ہدایت دین، دوسرا ثبات علی الدین، دین پر قائم رہنا تا مرگ، تا زندگی، آخری سانس تک دین پر قائم رہنا. اور ایک مومن کو ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، ہم آپ ہماری کیا حیثیت ہے، پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت اور قائم رکھ. ام المؤمنین نے پوچھا عائشہ رضی اللہ عنہا نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اکثر یہ دعا کرتے رہتے ہیں، آخر کیوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ ان القلوب بین الاصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء، بندوں کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہیں اور اللہ رب العزت ان دلوں کو جس طرف چاہے پھیر دے، جب چاہے پھیر دے. تو اللہ تعالیٰ ان دلوں کو جب چاہے پھیر دے. یہ اللہ تعالیٰ سے دین پر ثبات کی دعا کرتے رہنا چاہیے، ہدایت کی دعا کرتے رہنا چاہیے. ہاں، دعا کے ساتھ ساتھ جو ثبات کے قرینے ہیں اور جو اس کے عمل ہیں انہیں اپنانا ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم به، تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان دو چیزوں کو تھامے رہو گے تم حق پر قائم رہو گے، ثابت رہو گے، گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب، دوسرا میری سنت. تو دعا کافی نہیں ہے، ایک شخص دعا کرے لیکن کتاب و سنت سے ہٹ کر کسی اور منہج کو اپناتا ہے، اس کی دعا کبھی قبول نہیں ہوگی. دعا بھی کرے اور ساتھ کوشش کرے جو حق اور ثواب کا راستہ ہے اسے اپنانے کی، اس راہ پر چلنے کی. اور وہ موجود اور وعدے جو اللہ کے پیغمبر نے بالکل وعدے کر دیا کسی ابہام کے بغیر کسی خفا کے بغیر. پیارے پیغمبر نے تکلیفیں برداشت کی, تانے سہے اور ہجرت کی, مکہ میں 13 سال دعوت کے عبادت میں گزارے, مدینہ کے 10 سال راحت بہت کم کی, زندگی میں فقر تھا اور بہت کم آپ کی معیشت جو ہے وہ کبھی بحال ہوئی, تنگی معیشت, 3-3 مہینے گھر میں چراغ نہیں جلتا تھا اور چولہا نہیں پکتا تھا اور چراغ جلانا پڑتا تھا ادھار تیل لے کر, اور جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کی درہ ایک یہودی کے پاس گروی پڑی ہوئی تھی چند سا اناج کے بدلے, اور پوری زندگی کٹھن گزری, تکلیفوں میں گزری, مگر آپ نے دعوت دی, بڑے اہتمام سے دی, بڑے اہتمام سے دی, اور پھر ان تکلیفوں کو سہ سہ کر دعوت دینے کے بعد آخر میں یہ بات فرما گئے کہ ترکتکم علی البیضاء, کہ میں تمہیں ایک بڑے واضح راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں, چمکدار راستہ جس کو اپنانا ضروری ہے, اپنا کر پھر ساتھ ساتھ دعائیں کریں گے یا اللہ ہمیں اس راستے پر قائم رکھ. اب یہ جو بات کہی کہ یا اللہ ہمیں تو توفیق دینا ان کاموں کی جن میں تیری رضا ہے, تو ان کاموں کو اپنانا بھی ضروری ہے جن کاموں میں اللہ کی رضا ہے. اور یہ بڑا اہم نقطہ یہاں پر امام بابا بھائی نے جس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جن کاموں میں اللہ کی رضا ہے ان کو اپنانا ضروری ہے. اچھا اب اللہ کی رضا کیسے معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کس کام سے راضی اور کس کام سے راضی نہیں ہے, کیونکہ آگے فرمایا بل حفظ مما یکرہ ویسخط, یا اللہ جن چیزوں تیری ناراضگی ہے ان سے ہمیں محفوظ رکھنا, اپنی ناراضگی والے کاموں سے محفوظ رکھنا اور اپنی رضا والے کام میں ان کی توفیق عطا فرمانا. اس کا معنی کچھ عمل ایسے ہیں جن میں اللہ راضی ہوتا ہے اور کچھ ایسے جن میں اللہ کی ناراضگی, یہ کیسے معلوم ہو؟ خالق کائنات تو عرش پر, ہم فرش پر ہیں, ہمیں کیسے معلوم ہو پروردگار کہاں راضی اور کہاں راضی نہیں ہے, کس کام سے راضی اور کس میں ناراض ہے, ہمیں کیسے معلوم؟ اس کا مدار دوست اور بزرگ ہو وحی الہی, کتاب و سنت, اللہ نے اپنے پیغام بھیجے, اپنی وحی بار بار اتاری, اس وحی سے آگاہ کیا کہ میری پسند کیا اور ناپسند کیا, اور پوری جو ترجمانی کا حق ہے اپنے پیغمبر کو دے دیا اور فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا, کہ جو چیز تم کو میرا پیغمبر دے اسے لے لو, اس میں میری رضا ہے, اور جس چیز سے پیغمبر روکے اس سے بعد آ جاؤ اس میں میری ناراضگی ہے. تو پسند اور ناپسند کا علم اللہ کی وحی کے بغیر ناممکن, رضا اللہ کی ہے اور ناراضگی بھی اللہ کی ہے, تو اللہ کی رضا ہم اپنی خواہش سے نہیں حاصل کر سکتے, ہمیں کیا معلوم اللہ کس چیز سے راضی ہے اور کس سے ناراض ہے, اس کے لیے اللہ سے پوچھنا پڑے گا کہ یا اللہ تیری رضا کس میں ہے اور ناراضگی کس میں ہے. اللہ تعالی نے اپنی پوری رضا کا پروگرام اور اپنی پوری ناراضگی کا پروگرام ہمیں اپنی وحی کے ذریعے بتا دیا ہے, لہذا اللہ کی رضا اور ناراضگی کے فہم کے لیے اللہ کی وحی سے چمٹنا ضروری ہے. دوسرے الفاظ میں پیغمبر کے ساتھ تمسک, سچا تعلق ضروری ہے, کیونکہ پیارے پیغمبر کا فرمان ہے کہ ما ترکت من شیء یقربک من الجنہ الا وقد حدثتکم به وما ترکت من شیء یبعدک من النار الا وقد حدثتکم به, کہ جو چیز تم کو جنت میں پہنچا سکتی ہے وہ اللہ کی پسندیدہ چیز ہے تو میں نے بیان کر دی, اور جو چیز جہنم میں پہنچانے والی ہے جو اللہ کی ناپسندیدہ چیز ہے وہ بھی بیان کر دی, پسندیدہ بھی واضح ہے اور ناپسندیدہ راستہ بھی واضح ہے. لہذا اللہ سے ہماری استدعا ہے یا اللہ ہمیں ان کاموں کی توفیق دینا اور قائم رکھنا جن میں تیری رضا ہے اور اس کا علم تیری وحی کے بغیر ناممکن ہے, ان کاموں سے بچانا ہمیں جن میں تیری ناراضگی ہے, ان کا علم بھی تیری وحی کے بغیر ناممکن ہے, اور تیری وحی کا پورا ترجمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, لہذا پیغمبر علیہ السلام کی حدیث, آپ کی سنت, آپ کا طریقہ سب سے بہترین اور لائق اتباع ہے, اور پوری زندگی اللہ کی وحی کے ساتھ تمسک یہ زندگی کا حاصل ہونا چاہیے. اللہ پاک سے توفیق کی صدا ہے سب کے لیے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.